نعره صلوات
اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صلوات
اللهم صل على محمد
ہماری آج کی مجلس بھی جو پچھلی گفتگو ہم نے کی تھی نو محرم کو اس کے تسلسل میں ہی ہے لیکن کیونکہ یقیناً حاضرین و سامعین میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو وہاں پہ موجود نہیں تھے تو تھوڑا سا میں اس کے ایک بیک گراؤنڈ کو ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے چلوں اور دوسرا یہ کہ آج مجھے خود اس وقت بات کرتے ہوئے نسبتاً ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شیڈیول بہت ہیکٹک ہے اور ٹائٹ ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ ذہنی طور پر کتنے حاضر ہیں کیونکہ صبح سے دوڑ دوڑ کے اور اتنا مطلب ایک شیڈیول میں انسان اپنے ذہن کو کتنا حاضر رکھ پاتا ہے لیکن بہرحال دعا ہے کہ آپ حضرات کی ذہنی توانائیاں کچھ دیر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی گفتگو ہے انشاءاللہ وہ اس کا شاید ایک لفظ بھی مہمل اور بے معنی نہیں ہوگا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو یوں ہی وقت گزاری کے لیے سنا جائے تو اس لیے بہت زیادہ توجہ کے طلبگار ہیں انشاءاللہ بنیادی طور سے ہمارا عنوان یہ تھا کہ جس کی بیسک فاؤنڈیشن قیام امام حسین علیہ السلام ہے اس کی بنا پر عنوان یہ ہے کہ حجت خدا کا قیام اور اس کی معیت کی شرائط حجت خدا اور حجت خدا سے مراد ہر پیغمبر ہر امام ہر نبی ہر رسول ہر امام اللہ کی حجت ہے اور اللہ کی حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے خدا کی محکم دلیل بندوں پر قائم ہو جاتی ہے یعنی ان کی موجودگی کے بعد لوگوں کے پاس شکوہ اور شکایت کرنے کا موقع نہیں رہتا کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی ہمیں صحیح بات پتہ نہیں چلی ہمارے لیے رستے نہیں کھلے ہمیں کنفیوژن میں چھوڑ دیا گیا اس لیے ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے حجت حجت خدا کہ جن کی وجہ سے اللہ کی حجت تمام انسانوں اور بندوں پر تمام ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا وہ سورہ فتح کی آخری آیت ہیں کہ محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان تین حروف کے بعد ان تین آیت کافی تفصیلی ہے. میں نے پچھلی دفعہ اس کی مکمل تلاوت کی تھی, آج نہیں کی وقت کی, کیونکہ میں وقت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہ رہا ہوں. تو آیت کافی تفصیلی ہے, یعنی اس کے بعد دو تین لائنز ہیں, لیکن صرف تین فقرے ہیں کہ جس میں رسول خدا کا تعارف کرایا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد جتنی گفتگو ہے سب کس کے بارے میں؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ, یعنی جو لوگ ان کی معیت میں ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں. تو اسی عنوان سے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی جی نے جس بات کو قائم کیا تھا کہ پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا کی رسالت کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس رسالت کا ساتھ دینے کے لیے شرائط کیا ہیں. کیونکہ یہ آیت دونوں باتیں بیان کر رہی ہے ہمارے سامنے, کہ پہلی بات یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور اگرچہ کہ یہ گفتگو یعنی کہ یہ جملہ بہت مختصر ہے, لیکن اس کی تشریح اور تفسیر طولانی ہے کہ ہمیں اس بات کا سمجھنا ہے. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو اشارہ کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا اور کیسے بھیجا؟ بالہدی, ہدایت کے ساتھ. یعنی رسول کی آمد کا ایک ایک حرف, ایک ایک پہلو, ایک ایک ڈائمنشن, ایک ایک جہت ہدایت ہے. اور دین حق ہے, دین کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا راستہ, طے کرنے کی راہ. وہ راہ کیا ہے؟ حق ہے. اس کی میں نے وضاحت پچھلی دفعہ کی تھی, اور امام حسین علیہ السلام کی وصیت کے وہ جملے بھی آپ کو پڑھ کے سنائے تھے کہ جو آپ نے مدینے سے نکلتے ہوئے جناب محمد حنفیہ کے نام چند سطریں ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو دی موسٹ اسٹرائکنگ فیچر اس وصیت کا یہ ہے کہ اس میں لفظ حق کم از کم 9-10 مرتبہ استعمال ہوا ہے, جس سے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ معصوم کی نظر میں حق کی کتنی اہمیت ہے. ایک سلوات اور اس وقت بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس رسالت کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم رسالت کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ حجت خدا کا قیام کس چیز کے لیے ہے, اور اگر ہم اس قیام میں ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسا بننا پڑے گا. یعنی کہ مثال کے طور پر کہ اگر قیام دنیا کے لیے ہے تو ہمیں دنیاوی شرائط ساری پوری کرنی پڑیں گی, اگر قیام روحانیت کے لیے ہے تو وہ روحانی شرائط پوری کرنی پڑیں گی, اگر دنیا اور روحانیت یعنی اسپریچول بھی ہے, مینٹل بھی ہے, فزیکل بھی ہے, تو ہمیں تینوں فرنٹس پہ آگے آنا پڑے گا کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا ہوگا, مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونا ہوگا, اور اسپریچولی بھی اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرنا ہوگا کہ جو قیام کی شرائط ہے. اور اس حوالے سے ہمارا بیسک ریفرنس کیا ہے, یعنی کس مثال کے ذریعے سے ہم اس بات کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام. تو یہ مطلب ہماری گفتگو کا بنیادی خد و خال ہے انشاءاللہ. اب ہم محمد الرسول اللہ کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہدایت اور دین حق یہ بنیادی کوالٹیز ہیں. خود قرآن کریم نے بہت جگہ بہت عنوان سے رسول خدا کے کام کو بیان کیا کہ رسول کو کیوں مبعوث کیا. اس میں ہمارے سامنے سورہ ابراہیم کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ ابراہیم کی پہلی آیت, سورہ ابراہیم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذنہ. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. کتاب انزلناہ الیک, کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تیری طرف. کتاب کیوں نازل کی؟ لتخرج الناس، ایک ایک حرف بہت قابل غور ہے. لے لام یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں لام غایت ہے، غایت کا مطلب ہے فار دا پرپز آف، فار دا سول اینڈ مین ریزن آف. کتاب ہم نے تیرے اوپر کیوں نازل کی، تیری طرف کیوں نازل کی؟ لے تاکہ تا تو یو تخرج الناس، تم نکالو انسانوں کو. اخراج آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی اگر مثال کے طور پر ایک ریزروائر ہے، اس میں سے اگر پانی باہر بہنے لگے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ اخراج ہے. یعنی ایک کنفائنمنٹ سے، ایک باؤنڈری سے چیز نکل کے باہر چلی جائے، یہ اخراج ہے. لتخرج الناس، کہ تاکہ تم خارج کراؤ، باہر نکالو. کس کو باہر نکالو؟ تمام انسانوں کو. کس سے باہر نکالو؟ من الظلمات الى النور. یہ لوگ کس چار دیواری میں بند ہیں؟ کس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں؟ ظلمات کے. یہ انسان کس چار دیواری میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تاریکیوں کی. اس کی تھوڑی سی ہم آج انشاءاللہ وضاحت کریں گے. اور اس تاریکیوں سے باہر نکال کر کدھر لے جاؤ؟ الی النور. اور یہ والا کام، اس میں غور کیجئے کہ تین بہت اہم باتیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ ہمارا سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی پرابلم کیا ہے اس وقت؟ کہ ہم اپنی دینی فکر و فہم کو قرآن پر بیس نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. اور یہ خود قرآن نے تو کہا ہی کہا ہے، معصوم نے بھی اس بات کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے، اور حدیث ثقلین سے یہ بات بالکل وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے، کہ اگر ہماری فکر کی بنیاد قرآن نہیں ہے تو آپ جو بھی نظریہ برآمد کریں گے وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا. اگر آپ اہل بیت کے بارے میں بات کریں گے، وہ بات ہمیشہ حق سے ہٹ کر ہوگی. یعنی اہل بیت کا معیار کیا ہے، اہل بیت کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آئے گی قرآنی فکر کی بنیاد پہ. کیونکہ قرآن ہے جو ہم کو سمجھاتا ہے کہ معصوم کیسے ہوتے ہیں، ہماری حجتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، ان کا کیلیبر کیا ہوتا ہے. یہ اصول ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئمہ کو کیسا ہونا چاہیے، امام علی کو کیسا ہونا چاہیے. اگر یہ بات امام حسین کے لیے بیان ہو رہی ہے، درست نہیں ہو سکتی. اس لیے درست نہیں ہو سکتی کہ یہ نص سے قرآنی سے ٹکرا رہی ہے. تو قرآن بیس ہے. تو سب سے پہلی بات یہ آیت کیا کہہ رہی؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ بیس ہے. میں بھی ایک آیت آپ کو اور بھی اس کی پڑھ کے سناتا ہوں اسی حوالے سے. کتاب انزلناہ الیک، پہلی بات یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تیری طرف. نمبر ٹو، لتخرج الناس، تاکہ تم باہر نکالو انسانوں کو. تم باہر نکالو، بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ انسان اس قدر تاریکیوں اور ظلمات میں غرق ہیں، یہ تاریکیاں اور ظلمتیں اس قدر ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں کہ یہ خود سے نہیں نکل سکتے. ان کو اگر ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پوری انسانیت میں 1% افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو تاریکیوں سے باہر نکالنے کے قابل ہیں. تو یہ کام کس کو کرنا ہے؟ یہ دستے ولایت کو یہ کام کرنا ہے، یہ حبل اللہ کو یہ کام کرنا ہے. کہ یعنی کہ لتخرجا، تم کون ہو؟ تم ید اللہ ہو، تم حبل اللہ ہو، کہ تم پکڑو ان کو جو تاریکیوں میں ہے. اور اگر یہ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیں، اگر یہ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اگر ہم اس اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے، تو پھر کوئی ہمیں اس گڑے سے باہر نہیں نکال سکتا، پھر کوئی ہمیں تاریکیوں سے اوپر نہیں لے جا سکتا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اس ہاتھ کو پکڑیں جو ہماری طرف پھیلا ہوا ہے. لتخرج الناس من الظلمات. اور نمبر تھری، دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، بإذن ربهم، رسول اپنی مرضی اور اپنی اتھارٹی سے نہیں نکال سکتے کسی کو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. یہ تین باتیں انسانوں کی نجات اور انسانیت کی نجات کے لیے کہ انسان کلن تاریکیوں میں بند ہیں، غرق ہیں، دفن ہیں. خدا نے کس لیے انبیاء کو مبعوث کیا؟ اے پیغمبر تمہیں کیوں بھیجا؟ اور تمہارے ساتھ کس چیز کو بھیجا؟ کتاب کو. اور بار بار میں آپ کو اس بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے رجوع الی القرآن نہیں کیا، اگر ہم نے قرآنی فکر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو جو کچھ بھی آپ کرتے رہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، میں اس بات کی انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہوں، حق تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس میں کوئی دو رائے، کوئی دو فکر، کوئی دو پہلو ہے ہی نہیں، یعنی اس پر موقع نہیں ہے. نہیں تو ہم نے پہلے بھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے کیا فضائل ہیں. قرآن نور ہے، حق ہے، ہدایت ہے، اور وہ تمام چیزیں. اور دوسری آیت جو اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرتی ہے اس بات کو، یہ سورہ مائدہ کی آیت 14-15 کی رینج میں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آئی تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور اور کتاب مبین. اہل سنت کی تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کو لیتے ہیں، کہ کتاب مبین یعنی روشن کرنے والی، حقائق کو روشن کرنے والی کتاب، اور نور یہ قرآن ہی ہے دونوں. لیکن شیعہ تفاسیر کے تحت نور سے مراد نور اہل بیت علیہم السلام، کہ جو قرآن کی معیت میں ہے، اور جس طریقے سے کہ خداوند علی و عظیم کے حکم سے رسول خدا نے بیان فرمایا، وہ حدیث ثقلین، کہ لن یفترقا کا مطلب یہ ہے کہ کتاب خدا اور میری اطرت و اہل بیت میں کوئی تفریق نہیں ہے. اچھا، اس میں، اس آیت میں ہی اگر آپ غور کریں تو یہ نقطہ بھی بڑا خوبصورت سمجھ میں آتا ہے. دو باتیں ہیں نا، اللہ نے تمہارے لیے کیا بھیجا؟ تمہاری طرف نور و کتاب مبین. اگلا ٹکڑا ہے یہدی بہ اللہ، یہدی ہدایت کرتا ہے، بہی سنگولر ہے. کتنی چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو ہے نا، نور اور کتاب مبین. لیکن جب ان کو ریفر کیا جا رہا ہے تو ایز اے سنگل اینٹیٹی کیا جا رہا ہے. یہدی اللہ ہدایت کرتا ہے، بہی اس کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے. اب یا اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ وہی قرآن ہے، یا حدیث ثقلین کی روشنی میں اس بات کو سمجھا جائے کہ قرآن اور اہل بیت ایک حقیقت واحد کا نام ہے جس میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت حقیقتاً اقوال اور احادیث نہیں ہیں. اور یہ نقطہ ہر اس انسان کے لیے روشن ہے جو راہ حق میں کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے اور بڑھا چکا ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت سے مطلب ان سے روحانی ارتباط ہے. یعنی شیعہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ امام زمان جس کا ہاتھ پکڑے، شیعہ اس انسان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شیعہ اس انسان کو نہیں کہتے جو امام کی باتیں کرے، شیعہ اس انسان کو نہیں کہتے جو امام کے اقوال پڑھتا ہو. شیعہ اس انسان کا نام ہے جس کا ہاتھ امام زمان علیہ السلام نے تھاما ہوا ہو، جو اپنے امام کی معیت اور رہنمائی میں اپنی زندگی کی راہ کو طے کرتا ہو، اس کا نام شیعہ. تو یہ بات بھی واضح رہے، میں اس بات کو خاص طور سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے قرآن سے فیض اٹھانے والا وہ شخص نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن سے قریب انسان وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نور ہے، جس کے لیے قرآن زندگی کی راہوں کو روشن کرتا ہے. ورنہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے تلاوت کرنے والے قرآن کے ایسے ہیں کہ جن سے آپ یہ سنیں گے تو ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا. ڈس جوائنٹڈ بیانات ہیں، آیتیں، پانچ آیتیں ادھر آتی ہیں، پھر پانچ آیتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے ایک واقعہ ایک صورت میں ادھر، ایک صورت وہ، یہی سنیں گے. اور یہ ایک عجیب پہلو ہے قرآن اور اہل بیت کا, عجیب پہلو ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زندہ حقیقتیں, کہ جو اہل انسان ہے, یعنی کہ ایک ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانے والی بات ہو رہی ہے نا, تو نور یعنی قرآن اور اہل بیت, یہ نور کا مکان ہر ایک کو اپنے اندر قبول نہیں کرتا. جو اہل ہوتا ہے, جو اہل ہوتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہی آیت پڑھی تھی, عبید اللہ ابن حر جعفی کی, کہ جس نے امام سے کہا تھا کہ میرا نیزہ لے جائیں, میرا گھوڑا لے جائیں, میں کیا کر لوں گا آپ کے ساتھ آگے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 51 ہے وہ, کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, ہم وہ نہیں ہیں کہ جو گمراہوں کو زور بازو کے طور پر اختیار کریں. اہل بیت اور قرآن کا حرم ہے, اور حرم میں فقط محرم داخل ہوتا ہے, نہ محرم کے اوپر پابندی ہوتی ہے اس حرم کے اندر داخل ہونے میں. تو جو محرم قرآن اور اہل بیت ہیں فقط اسے داخلے کی اجازت ہوتی ہے. تو جہاں بھی ہمیں اپنے دل میں یہ بات سمجھ میں آئے نا کہ ہم قرآن پڑھے رہے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے, یہ کس قسم کے بیانات ہیں, ڈس جوائنٹڈ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, کوئی واقعات, سمجھ لیجئے کہ ابھی نامحرم ہے, ابھی نامحرم ہے, ابھی انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا, ابھی ہماری قبولیت نہیں ہوئی. تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے نور و کتاب مبین کے ذریعے سے, کس کی, من تبع رضوانہ, جو اللہ کی رضوان کو فالو کرے, یعنی جس چیز سے اللہ راضی ہو اس کو فالو کرے, نہ کہ اپنی من مانی. کہ نیکی جو ہے, اور یہ بات یعنی میں تھوڑی سی مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں, کہ والدین, والدین کی خدمت یقیناً بے تحاشا بے انتہا اہمیت ہے اس کی, اور قرآن کریم نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو رکھا ہے. بعض اولادیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ وہ یوں بیہیو کرتی ہیں کہ جیسے میرا دل چاہے گا جب میں اپنے والدین کی بات مان لوں گا. ابھی کہا, والدہ نے کہا کہ بیٹا اٹھ کے ہی کام کر دو, میں بہت تھکا ہوا ہوں, ابھی میں دفتر سے آیا ہوں اور ابھی میں نہیں کر سکتا, آپ کی بات نہیں سن سکتا. اس کا نام خدمت ہے ہی نہیں, خدمت نام ہی اس بات کا ہے والدین کی کہ جو وہ چاہیں آپ وہ کریں. یہ نہیں کہ جب اپنا دل چاہا تو خدمت کر دی, اور جب میں تھکا ہوا ہوں اور میرا موڈ نہیں ہے اور میرا موڈ آف ہے تو جائیے. اسی طریقے سے بندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جب میرا دل چاہ رہا ہے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں, یا جب میرا دل چاہ رہا ہے تو میں عبادت کر رہا ہوں. بندگی اس بات کا نام ہے کہ جیسا جیسا خدا چاہتا ہے ویسے ویسے کرتے جائیں, اور اپنے نفس کو, اپنے اسپرٹ کو, اپنے سول کو, اپنی مائنڈ کو اس سانچے میں ڈالتے چلے جائیں. کہ رفتہ رفتہ ہم کیسے بن جائیں کہ جو خدا کو پسند ہے. یعنی یہ نہیں کہ خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم فجر میں سردیوں کی اٹھ جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں اف کیا مصیبت, اب یا نہیں اٹھ پاتے یا نہیں اٹھ رہے یا قضا نہیں. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنا لینا ہے کہ جو خدا کی رضا ہے وہ میری پسند ہو جائے, جس سے خدا کی رضا مندی ہے وہ میری چاہت بن جائے. تو من تبع رضوانہ, اسے ملتی ہے ہدایت خدا کی. جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے وہ نہیں ہے, من تبع رضوانہ. اور خدا اسے کس رستے پہ ڈال دیتا ہے, سبل السلام, سلامتی کے رستوں پہ ڈال دیتا ہے اس انسان کو, اگر اسے ہدایت نصیب ہو. اور سلامتی کے رستے کون سے ہوتے ہیں, جہاں شیاطین انسان پر ہاتھ نہیں ڈال پاتے, اور اگر ان کی دسترس ہوتی ہے تو غیبی ہاتھ آپ کو بچاتا ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ کو رستے پہ رکھتا ہے, ان شیاطین کے شر کو آپ سے دفع کرتا ہے. اور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, یعنی سورہ مائدہ جو ہے یہ تفسیر و تشریح ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کی, کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ تم انسانوں کو نکالو کتاب مبین کے ذریعے سے جو نازل ہوئی کیسے نکالو اس کی پوری تفصیل ہے جو سورہ مائدہ کی آیت میں بیان ہوئی کہ یہ نور ہے. اب یہی اسی سے آپ غور فرما لیجئے کہ جس نے اپنے آپ کو کتاب مبین سے نہیں جوڑا ہوا اس کے لیے کوئی پاسبلٹی ہے ہدایت الہی کو حاصل کرنے کی؟ کوئی امکان ہے کہ اسے اللہ کی ہدایت مل جائے؟ یعنی پیغمبر اگر تاریکیوں سے نکالیں گے کس بیس پر؟ کتاب انزلنا ہو الیک. اللہ اگر ہدایت دے گا کس بیسس پر؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور ہم اسی کتاب مبین کو ہی چھوڑ کے بیٹھے ہیں. یعنی ہم پوری زندگی اپنے خیال میں اپنے تئیں دینی مذہبی سب کچھ گفتگو کر ڈالتے ہیں. قرآن سے ہماری معرفت، قرآن سے ہمارا لگاؤ، قرآن میں ہماری بصیرت ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. میں یہ نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا کہ سب، میں خدا نخواستہ آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان جنرل جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے لیے اس وقت سب سے بڑا درد دل ہے. اگر میں اپنی قوم کی طرف، اپنی ملت کی طرف اور قوم و ملت کے اندر مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف نظر کرتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا ہوتا ہے کہ جس اصل کو، جس اساس کو، جس بنیاد کو قرآن اور معصوم نے قائم کیا ہے اس پر ہی بات نہیں ہوتی. اور میں نے یہ بھی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے جس کو سٹوری کی طرح پڑھ دیا جائے. قرآن کریم کا ایک ایک حرف حکمت ہے، ایک ایک حرف حکمت ہے. اور 1400 سال سے لوگ قرآن کریم کی تفسیر میں علماء دقت کر رہے ہیں، اور شاید ابھی تک کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے چند فیصد سمجھ لیا ہو. اتنی گہرائی ہے، جتنا آپ ایک لیول کو کھولتے ہیں، ایک لیول کو حاصل کرتے ہیں، اس میں مزید ڈیپتھ ہے، اس کے کمبینیشن میں ڈیپتھ ہے. تو یہ ہماری زندگیاں ناکافی ہیں معارف قرآن کو سمجھنے کے لیے، معارف قرآن تک پہنچنے کے لیے. لیکن ابھی ہم نے اگر سفر ہی شروع نہیں کیا تو آگے ہم کس بات کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ نقطہ کہ رسالت کیا ہے، رسالت پیغمبر کیا ہے؟ انسانوں کو ہدایت دینا. رسالت پیغمبر کیا ہے؟ حق کی راہ پر چلانا. اور حق کی راہ کا مقدمہ کیا ہے؟ کہ انسان تاریکیوں میں پھنسے ہوئے. اور یہاں خدا کسی کو استثنا نہیں کر رہا ہے، ایکسیپشن نہیں دے رہا ہے. تخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب تاریکیوں میں پھنسے ہوئے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تاریکیاں کیا ہیں اور نور کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پورے پورے ٹاپکس ہیں. میں آپ کو صرف ایک جملوں میں کہ جو اصل و اساس ہے، بیسک، تاکہ آپ کو ایک سوچنے کے لیے راہ مل جائے. جو کچھ بھی زندگی میں فانی ہے وہ ظلمت ہے، اور جو کچھ بھی زندگی میں باقی اور بقا حاصل کرنے والی چیز ہے وہ نور ہے. یہ مین کرائٹیریا ہے جو زندگی میں ظلمت اور نور کو ڈیفائن کرتا ہے. اور اسی حوالے سے قرآن کریم نے مثالیں بھی دی ہیں دنیا کی زندگی کی، حیات دنیا کی، اور بہت خوبصورت مثال دی ہے. تنگ سورہ حدید میں تو یقیناً ہے، اور سورہ یونس میں بھی ہے یہ مثال دنیا کی زندگی کی، کہ دنیا کی زندگی کی مثال فصل کی ہے، کھیتی کسی ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، تم زمین میں کاشتکاری کرتے ہو، بیج سے فصل اگتی ہے، فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہری بھری فصل کو کسان دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، میں سرمایہ دار ہو گیا. لیکن پھر وہی چیز کیا ہوتی ہے، زرد ہو کے سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ جب خزاں کا دور اس پر آتا ہے تو وہ ہریالی زرد ہو کر چور چور ہو کر اور فضا میں بکھر جاتی ہے. تو اس زندگی میں جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، دو چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہماری زندگی کا ایک ڈائمنشن وہ ہے جو فانی ہے، ختم ہو رہا ہے. ایک ڈائمنشن وہ ہے کہ جو باقی ہے اور پریزرو ہو رہا ہے. اور جو چیز پریزرو ہو رہی ہے وہی ہماری آخرت بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر افراد کس چیز میں پھنسے ہوئے, جو فنا ہو جانے والی چیزیں, اور اصل ظلمت یہی ہے, اصل تاریکی یہی ہے. اور جیسا کہ ہمارے علماء نے ایک بات کی, یہاں ایک چیز کی بھی میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں وضاحت کر دوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی, انبیاء کی تعلیم میں دین دنیا دونوں ہیں. اس سے بڑی غلط فہمی کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اور اس کو آغا خمینی نے بہت اچھے جملے اس کے لیے استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ آلریڈی دنیا میں غرق ہیں, کوئی پیغمبر نہیں چاہیے ان کو سکھانے کے لیے کہ تم دنیا میں یہ کرو, یہ دنیا کیسے طلب کرتے ہیں. دنیا طلب کرنا, دنیا طلبی انہیں پہلے ہی بہت اچھی آتی ہے. ہر نبی آیا ہے انسان کو دنیا سے نکالنے کے لیے. تو زندگی میں یا دین ہے یا دنیا ہے, نہ کہ دین و دنیا دونوں ہیں. اور اس کی وضاحت میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ تعلیمات یہ دین و دنیا, بلکہ یا دین ہے یا دنیا ہے. اور اگر دنیا ہے تو انسان ظلمات کے اندر پھنسا ہوا ہے, اگر دین ہے تو وہ ظلمات سے نکل کر اس کی زندگی عالم نور میں آ چکی ہے. صلوات تو یہ بات مزید ہماری اس حوالے سے آگے بڑھی کہ محمد الرسول اللہ, یعنی جو رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے کہ انہیں سمجھ لیا آپ نے, ہدایت ہے, دین حق ہے, اور رسالت کی بنیاد کیا ہے کہ انسانیت کو ظلمات سے باہر نکالا جائے, باہر نکالا جائے, اخراج کا لفظ ہے, اور عالم نور میں داخل کیا جائے. یہ پیغمبر اکرم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. تو اگر ہم رجوع کریں اب انہیں اس حوالے سے, جیسے میں نے کہا کہ مین ریفرنس امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے مثال کے طور پر ان باتوں کو سمجھنے کے لیے, تو قیام حجت خدا کس لیے, انہیں حجت خدا کیوں قیام کرتے ہیں, ابھی انشاءاللہ اور میں اس کی وضاحت کروں گا اگلی دفعہ مجھے موقع ملے گا, تو کیونکہ اس میں اس ٹاپک میں بہت ڈیپتھ ہے. تو حجت خدا کا قیام کیوں ہے, یعنی ہم جیسے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا, باطل کے خلاف قیام کیا, حق اور باطل کی جنگ لڑی, درست ہے, لیکن اس کی بنیادی وضاحت کہ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہم فقط یہ دیکھیں کہ کہاں پر کوئی ایسا حکمران ہے جو ظالم ہے اور اس کے خلاف جا کے قیام کریں, یا اب ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, حجت خدا کا قیام بیسک کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان اخرج, کہ انسانوں کو باہر نکالو, من الظلمات الى النور. تو اب ہمارے قیام کا, ہماری معیت کا, اگر ہم حجت خدا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم ان کی معیت میں ہونا چاہتے ہیں, معیت کا مطلب ہم ان کے ساتھی ہوں, ہم ان کے حقیقی اصحاب بنیں, تو ہماری ذمہ داری اب کیا بن رہی ہے کہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے قیام کریں. یعنی اب آپ کا اسکوپ براڈن ہو گیا, اب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ ظالم بادشاہ ہے اور اس کے خلاف میں جا کے نعرے لگاؤں یا اس کے خلاف میں مسلحانہ جد و جہد کروں, نہیں. بیسک کیا ہے, محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بنیاد کیا ہے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم, کہ رب کے اذن سے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ, اور کیسے لاؤ, کتاب خدا اور نور مبین کے ذریعے سے, کتاب خدا اور نور مبین کے ذریعے سے. تو حقیقتاً حجت خدا کا قیام کیا ہے, حجت خدا کا قیام یہ ہے کہ اگر میں اپنے قلب میں، میں اپنی روح میں وہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر لوں، استعداد پیدا کر لوں، صلاحیت حاصل کر لوں، تو وہ کتاب کا نور میرے سینے میں روشن کر دیں گے شمع کی طرح سے. یہ کام ولایت کرتی ہے، یہ ولایت کا کام ہے کہ جو انسان مستعد ہیں، جو انسان آمادہ ہیں، جو انسان اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، ان کے قلوب پر تصرف ہے بإذن خدا، ولی خدا کا، حجت خدا کا، اس قلب میں وہ اس کتاب کے نور کو روشن کر دیتے ہیں، اس شمع کو جلا دیتے ہیں. اور پھر مومن کیا ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا نور اس کے ہاتھ پیر آنکھوں میں روشن ہو جاتا ہے. تو اب بات واضح ہو رہی ہے، تو یعنی کہ اب اگر ہم کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کیوں تھا، فقط اس لیے یزید کے خلاف، فقط وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف، اور انشاءاللہ اس اسکوپ کو ہم اور براڈن کریں گے تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں، یعنی کہ جس چیز کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے وہ یونیورسلٹی آف دا میسج آف اسلام ہے. یعنی جس پیغام کو اجاگر کرنے کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ، یعنی میں اس بات کی ضرورت پر آپ کو کیوں زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ بات کریں، آپ اس بات کو دیکھیں کہ مذہب کے مقابلے میں کیا ہے، یہ سائنٹیفک کمیونٹی ہے. سائنٹیفک کمیونٹی جو بھی بات کرتی ہے وہ یونیورسل لیول پہ کرتی ہے، ہیومن لیول پہ کرتی ہے. یعنی کوئی بھی سائنٹسٹ آپ کو اس طریقے سے بات کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ ہمارا فرقہ ہے اور یہ فرقہ فلاں 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 بات مانتا ہے اور اس فرقے کے اندر یہ چیزیں محترم ہیں اور باقی مانے نہ مانے اور باقی یہ سب غلط ہیں اور وہ غلط ہیں، یہ بات نہیں کرتے. اور اسی لیے وہ لینگویج عام انسان کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. یعنی اسی وجہ سے چرچ، جس کا ہولڈ کا آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے، چرچ غائب ہو گیا، پوری ویسٹرن سوسائٹیز ہے، اور اس کی جگہ سائنٹیفک تھاٹس نے لے لیے. اور یہ ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں. ہم نے اگر مذہب کی حقانیت کو اور اس کے کائناتی تصور کو نہیں سمجھا اور اسی طریقے سے محدودیت کا شکار رہے، شیعہ فرقہ، تو آپ سمجھ لیجئے کچھ نہیں ہونا ہے پھر. اور اگر میرے جملہ آپ کو برا نہ لگے تو میں یہ بات کہوں کہ اس شیعہ فرقے واریت کو کوئی نہیں تو امام زمان خدا کے ختم کر دیں گے. شیعہ فرقہ کوئی چیز نہیں ہے، شیعہ امام ایک حقیقت کا نام ہے، نہ کہ شیعہ فرقہ کسی چیز کا نام ہے. اور امام کس ہستی کا نام ہے؟ امام اس ہستی کا نام ہے جو اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہے. اور اگر وہ اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہے تو وہ پوری انسانیت میں خالی 20-25 کروڑ انسانوں تک کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ بتائیے، آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہیں، امام علی مولائے کائنات ہیں، رسول رسول رحمت للعالمین ہیں، اور یہ جتنا بھی میسج ہے یہ خالی اتنے سے لوگوں کے لیے. تو اس طرف ہمیں آنا لازمی اور ضروری ہے، دین کے اس پہلو کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، کائناتی تصور کو. اور یہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے، ان تمام پہلوؤں کی طرف قرآن ہم کو لے جا رہا ہے، ہم کو سکھا رہا ہے. میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اب ایک دو واقعات کے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معیت کی شرائط کیا ہے، کیونکہ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ معصوم کی معیت، معیت کا مطلب آپ کے ذہن میں، معیت کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا، ایک مقام پر جمع ہو جانا، اسے کہتے ہیں مع، ساتھ ہونا، جمع ہونا. یہ ساتھ ہونا جیسے اب لغوی اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے, ساتھ ہونا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. جیسے لوگ ایک مکان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, جیسے ہم سب اس مکان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, یہ مکانی معیت ہے. ہم ایک ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک زمان میں, یہ زمانی معیت ہے. کچھ لوگ رتبے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ اسٹیٹس اور لیول کی معیت ہے. اور کچھ لوگ نصرت اور یاری اور یاوری میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ نصرت والی معیت ہے. تو ہم اگر خدا فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو, آپ غور کریں ہم ان سے کس معیت میں, کون سی معیت ہمارے لیے پاسبل ہے؟ زمان نہیں, مکان نہیں, رتبہ نہیں, کون سی معیت پاسبل ہے؟ نصرت اور یاوری والی, کہ ہم حجت خدا کے ناصر بنیں, حجت خدا کے یاور بنیں. اور یاور کیسے بنیں گے؟ کہ جو ان کا کام ہے, جو ان کا میسج ہے, جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, اس میسج کو ہم اپنے کندھوں پر لیں, اس میسج کو ہم اپنے ہاتھوں پر لیں. اور یہی اصل بات ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو, اسی بات کی میں کچھ محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ان کا قیام کیا ہے, کہ جب خدا پیغمبر اکرم کو اور دوسرے سب کو بیان کر رہا ہے کہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا قل انما اعظکم بواحدہ, اے پیغمبر تم کہہ دو کہ میں تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں. وہ ایک چیز کی نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, سورہ سبا کی آیت ہے. ان تقوموا کہ تم قیام کرو, للہ اللہ کے لیے, مثنا دو, اور اگر دوسرا ساتھی نہ بھی ملے فرادا تنہا, یعنی خدا اس بات کی اجازت نہیں دے رہا رسول کے ساتھیوں کو کہ وہ جمعیت کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ میرے ساتھ جماعت نہیں ہے, میں اس راہ میں قیام کیسے کروں. خدا ہے فرادا تنہا, تمہارے مثنا تمہارا ثانی یعنی دوسرا ساتھی نہیں ہے, فرادا تنہا کھڑے ہو جاؤ. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کس بات کے لیے کھڑے ہو جائیں, کیا کریں, وہ کون سا کام ہے جو معیت رسول کے شایع نشان ہے, وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سی راہ ہے کہ جس پر چلنے کے بعد خدا یہ قبول کرے گا کہ یہ میرے رسول کی معیت والے لوگ ہیں. تو اس کی کچھ وضاحت. اور بہرحال اس گفتگو کو اس سے زیادہ آگے نہیں لے جانا, انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں, اور پھر کہ اب مصائب کے حوالے سے جو میں ایک طریقہ مجھے بہتر لگ رہا ہے, اور میں نے کیونکہ بزرگ علماء کو, میں نے آغا خامنئی کو اور بزرگ آیت اللہ حضرات کو اس طریقے سے ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ باقاعدہ مقتل سے پڑھ رہے ہیں. اور اس میں سب سے بہتر بات کیا ہوتی ہے کہ جو بھی ذاکر ہے وہ اس بات سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں غلط بیانی نہ کر بیٹھوں, یا میں کوئی ایسی بات معصوم سے منسوب نہ کر بیٹھوں جو نہیں ہے, محض اپنی یادداشت کی غلطی کی بنیاد پر. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مقتل سے پھر مصائب کے طور پر کچھ چیزیں بیان بھی کروں گا. امام حسین علیہ السلام کے زندگی کے واقعات جو ہمارے سامنے ہیں ان فیکٹ کافی مختصر ہیں, یعنی ہمارے پاس جو بدقسمتی ہے, بدنصیبی ہے ہماری آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ یہ کہ آئمہ کی زندگی کے حالات یا تو غائب ہو گئے یا مٹ گئے یا بہت پولیوٹیڈ ہو گئے. کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ زیادہ تر آپ کے زندگی کے مطلب 28 رجب سے 10 محرم ہے یا تھوڑا بہت اس سے پہلے کا ہے. میں ایک دو واقعات آپ کو سناؤں انہیں, اور یہ واقعات یوں ہی نہیں, جیسے میں نے کہا سٹوری ٹیلنگ ہے ہی نہیں. کس لیے؟ تاکہ اقدار الہی کا اندازہ ہو, اس بات کو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اگر ہم معیت میں آنا چاہتے ہیں حجت خدا کی, تو حجت خدا کی فکر کیا ہے, حجت خدا کی سوچ کیا ہے کہ وہ ہمیں پھر اپنی معیت میں لیں. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک کنیز امام حسین علیہ السلام کی, اس نے آپ کو ایک پھول کی ایک شاخ ایک پھول کی شاخ ہدیہ کی. آپ نے اس سے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا, میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. وہ جو حاضرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا, کہنے کہ اس نے آپ کو ایک پھول ہی تو پیش کیا ہے اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیا, اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا آپ نے اس کو ریوارڈ دیا. اب اصل جملہ جو ہے نا, یعنی کہ جو قدر ہے, جو ویلیو ہے, جو معصوم اور حجت خدا ہم کو سکھاتے ہیں, آپ نے فرمایا کمال الجود, کمال الجود بذل الموجود. سخاوت کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ عطا کر دیا جائے. بات واضح ہوئی؟ کمال الجود بذل الموجود. جود کہتے ہیں سخاوت کو, جود و سخا. کمال سخاوت یہ ہے کہ جو موجود ہے وہ عطا کر دو, اور اس کے پاس جو موجود تھا اس نے دے دیا, تو میرے اوپر بھی واجب ہے کہ میں بھی کمال سخاوت کا مظاہرہ کروں. یہ قدر ہے. یعنی ہمیں اس جملے سے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم امام کی معیت میں ہونا چاہتے ہیں, امام علیہ السلام ایک ویلیو سیٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی نا کہ نیکی یہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کی جائے, خدمت وہ نہیں ہوتی کہ جس میں میرا دل چاہے گا, میں مجھے اچھا لگ رہا ہوگا تو میں کروں گا, اور میں تھکا ہوا ہوں گا تو کہہ دوں گا گڈ بائی. اس کا نام خدمت نہیں ہے. تو یہ سخاوت. دوسرے ایک واقعہ کہ ایک شخص, ایک عربی, اس کا نام نہیں لکھا ہے واقعات میں,
ایک نعرہ سلوات
امام حسین علیہ السلام مسجد الحرام میں ہیں, اور وہاں آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول, میں ایک دیا کامل. دیا کامل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک قصاص اور دیت ہے اسلام میں, تو قتل کی دیت اور قصاص 1000 دینار ہے. اس نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں, ضمانت لی ہے میں نے کسی کی, اور اب وہ دیت دینے کا وقت آ گیا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جیسا کہ کہا ہے, پیغمبر نے بھی کہا ہے کہ جو سخی ہو, عالی نصب ہو, اپنی مشکل اس سے جا کے بیان کرو اگر مشکل میں ہو. تو میں, میری نظر میں آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں, میں اپنی پرابلم آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسے نہیں دوں گا یہ پیسے, میں تم سے چند سوال کروں گا, میں تم سے چند سوالات کروں گا, تین سوال کروں گا. اگر تم نے ایک کا جواب دیا تو 1/3 ملے گا, دو کا جواب صحیح دیا تو 2/3 ملے گا, تین کا جواب صحیح دیا تو پورا ملے گا تمہیں, جتنا تمہارا مطالبہ ہے. وہ شخص حیران رہ گیا, کہنے لگے فرزند رسول آپ مجھ سے سوال کریں گے, آپ مجھ سے سوال کریں گے, میری حیثیت و وقت کیا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ بات کہیں پوچھیں. اب یہ جو جملہ ہے نا, ہو سکتا ہے واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا, لیکن یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر میں خاص طور سے زور دینا چاہتا ہوں. المعروف بقدر المعرفہ, المعروف بقدر المعرفہ. نیکی معروف یعنی نیکی, نیکی معرفت کی مقدار کے مطابق. میں تمہاری معرفت چیک کر رہا ہوں دین کی. المعروف بقدر المعرفہ. تو اب اگر امام حسین ہمیں قبول کریں گے, کس بیسس پہ قبول کریں گے؟ بقدر المعرفہ, یعنی کہ جو جتنا دین کی معرفت رکھنے والا ہے, جس کی مقدار جس کے پاس جتنی زیادہ ہے, وہ امام کی عطا و بخشش و سخا کا اتنا زیادہ مستحق ہے. تو اس نے کہا پوچھئے. تو آپ نے فرمایا بہترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان. آپ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو ہلاکت سے نجات کو واجب کر دیتی ہے؟ سوال, ہلاکت سے نجات کو واجب کر دیتی ہے, یعنی انسان ہلاک ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کی موجودگی ہو. اس نے کہا اللہ پر توکل اور اطمینان. جس انسان کا بھروسہ اور اطمینان خدا پر ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو, ہلاکت سے نجات کو واجب کر دیتی ہے. پھر آپ نے پوچھا مرد کی زینت کیا ہے, اس نے کہا حلم و وقار. حلم کے معنی ہوتے یہ ہیں کہ انسان جلد باز نہ ہو, پرسکون. جو انسان اجلت والے ہوتے ہیں, جلد بازی والے ہوتے ہیں, وہ انسان حلیم نہیں ہے, باوقار نہیں. حلم و وقار, مرد کی زینت کیا, حلم و وقار. آپ نے پوچھا اگر یہ نہ ہو تو, تو اس نے کہا کہ وہ دولت جو جوان مردی اور انصاف کے ساتھ ہو. آپ نے فرمایا یہ نہ ہو تو اس نے کہا وہ غربت جو صبر اور خودداری کے ساتھ ہو. مرد کی زینت یہ اقدار ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, یہ وہ ہیں, یہ وہ تمام امور ہیں کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ حجت خدا کی معیت کیا ہے. ہم سب امام حسین کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں نا, ہم زیارت عاشور میں یہ دعا کرتے ہیں نا, واجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. تو یہ معیت کیسے آئے گی, کس بنا پر آئے گی؟ حلم و وقار زینت ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ مال جو جوان مردی اور انصاف کے ساتھ, تو وہ نہ ہو وہ غربت جو صبر کے اور خودداری کے ہمراہ. اور امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا پھر آسمان سے آگ آئے اور اس شخص کو جلا کے ختم کر دے, پر وہ کسی قابل نہیں ہے. اس پر امام حسین علیہ السلام جو جملہ ہے وہ تبسم کا نہیں ہے, ہنسنے کا ہے. یعنی فارسی میں جو میں نے واقعہ پڑھا, خندید, خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو, کہ امام حسین علیہ السلام ہنسے اور آپ نے منگوایا کہ 1000 دینار کی تھیلی لا کے دو, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے انگوٹھی جس کی قیمت 200 دینار تھی وہ دی, کہا کہ یہ 1000 دینار تمہارے حاجت کے اور یہ 200 دینار میری طرف سے تمہارے لیے. یہ معیت ہے, یہ قدر ہے, یہ اقدار ہے. ایک صلوات محمد والا واقعات کربلا کے حوالے سے جس ہستی کا آج انشاءاللہ نیت ہے کہ ذکر کچھ کیا جائے, وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی کہ اگر ہم معیت کی بات کریں, اگر ہم ساتھ دینے کی بات کریں, تو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریکت الحسین, وہ لفظ آپ کی ذات گرامی پر کاملاً صادق اترتا ہے, سچا اترتا ہے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا ایک حصہ اگر عاشور میں پورا ہوا ہے تو اس کے دوسری تمام ارکان اور شرائط پوری ہوئی ہیں کوفہ اور شام میں. اور اس کام کے پورا کرنے میں جس ہستی کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے, سب سے زیادہ دقت ہے, سب سے زیادہ محنت ہے, اور اس حوالے سے جو بات ہمیں بہت زیادہ, یعنی بہت زیادہ اگر ہم کہیں متاثر کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے, کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا جوان مردی مردانگی, اور ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جوان مردی اور مردانگی فقط مردوں میں پائی جاتی ہے. نہیں, جوان مردی اور مردانگی مرد کی صفت نہیں ہے, جوان مردی اور مردانگی ایک صاحب استقامت انسان کی کوالٹیز کا نام ہے, وہ میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جو آپ کے واقعات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عجیب پہلو ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے جناب زینب علیہ السلام کی شخصیت کی, کہ یہ واقعات بیان کیے گئے کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کا ذکر کرنا شروع کیا حرم میں خیموں کے اندر, اور اس بات کی وضاحت ہو گئی حرم کے سامنے بھی کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس کے بعد ہمارے مرد اور جناب سید الشہداء علیہ السلام ہمارے درمیان باقی نہیں رہیں گے, تو اس وقت حضرت زینب نے اتنا گریہ کیا ہے اور اتنی صدا فریاد بلند کی ہے کہ آپ شدت گریہ سے غش میں آ گئیں, بے ہوش ہو گئیں. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو ہوش میں لائے, اور ہوش میں لانے کے بعد یہ کہا کہ اے بہن, میں تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم کوئی عمل ایسا نہ انجام دینا کہ جو اجر عظیم خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے. یہی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جب عاشور کا دن آتا ہے تو عاشور کے دن آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام پر فدا ہونے کے لیے روانہ کیا. صلوات یہی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر مقتل شہداء کو سجایا. یہی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو ایک ایک شہید کے لاشے کو دیکھتی رہیں لیکن آپ کے ضبط کا بندھن باقی رہا. اور وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے لیے رخصت آخر کے لیے خیموں میں تشریف لائے تو جناب زینب کو ہی بلایا, اور جیسا کہ مرثیے کے بند آپ نے سنے کہ کوئی نہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو اس وقت سوار کرتا. مردوں میں اہل بیت میں جتنے حضرات تھے وہ سب شہید ہو چکے تھے, تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں کہ جو گھوڑے کی لگام کو تھام کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئیں کہ اے بھائی گھوڑے پر سوار ہو جائیں. لیکن وہ وقت کہ جب کربلا میں آندھی چلنے لگی اور جب آسمان سرخ ہوا, اس وقت جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے برداشت نہ ہو سکا اور آپ خیمے سے نکل کر ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئیں اور دور دور تک اپنے بھائی کو تلاش کرتی رہیں. ایک جگہ آپ کو کچھ آثار نظر آئے, اور وہ آثار کیا تھے کہ شمر لعین امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار تھا. امام حسین علیہ السلام سجدہ آخر میں مصروف تھے, اور اس وقت جناب زینب کی صدائے آہ و ویلا بلند ہوئی. اور یقیناً یہ جملہ تو نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اے شمر اس کام کو نہ کر, لیکن جو جملے بیان کیے گئے ہیں اور جو صحیح روایات میں لکھے گئے ہیں کہ اس وقت آپ کی فریاد بلند ہوئی کہ اے محمد, اے میرے جد بزرگوار, آسمانوں کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں, یہ آپ کا حسین ہے کہ جو اپنے خون میں غلطا ہے, یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے اعضا کو جدا کر دیا گیا ہے, اے رسول خدا یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جو اب اسیر ہونے جا رہی ہیں, میں اس کی فریاد خدا کی بارگاہ میں, آپ کی خدمت میں, علی مرتضیٰ میں, فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں, ان سب کی خدمت میں بلند کرتی ہوں. اے محمد یہ آپ کا حسین ہے کہ جو زمین کربلا پر اس حال میں ہے کہ اس کا بدن زخموں سے چور ہے. اے میرے جد یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے دختران, جس کی بیٹیوں پر, جس ان کے سروں پر سایہ کرنے والا اب کوئی نہ رہا. اے نانا یہ وہ حسین ہے کہ ظہر تک جس کا سارا کنبہ تہ تیغ کر دیا گیا. اے نانا میرے ماں باپ فدا ہوں اس پر کہ جس کو آپ نے اپنی منیت کا درجہ دیا تھا. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بین تھے. اور ایک واقعہ اور آپ کی شجاعت کا, جو آپ کی اگر نہ بیان کیا جائے تو آپ کی سیرت حقیقتاً مکمل نہیں ہوتی, وہ اس وقت ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں آپ کو پیش کیا گیا حرم کے ہمراہ, اور وہ وقت تھا کہ جب فتح کے شادیانے اور نقارے بجائے جا رہے تھے. ابن زیاد نے تکبر کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ سنتی ہو یہ میری فتح کے شادیانے ہیں. تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز بلند ہوئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تم سنتے ہو یہ میرے بھائی کی فتح کی آواز ہے. اس ملعون سے یہ جملہ برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، خدا نے تمہیں نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کیا، اور تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے حرم کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس وقت جو آپ کا جملہ ہے کہ واللہ ما رأیت الا جمیلا، کہ خدا کی قسم اس پورے راہ میں، اس پورے سفر میں ہم نے سوائے خدا کی طرف سے حسن و جمال کے اور کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.